میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے قصیدہ درود میں کیا خوبصورت شعر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، گرچہ ہیں بے حد قصور، گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والا علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدری پھول سن لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا مدری پھول کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ۔ لہذا نیت پر انشاءاللہ کہیے کہ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھیے، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور ان کے انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران جو بھی درود پاک کی فضیلت سنی اس پر بھی عمل کر لیجئے گا، درود پاک پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے، نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عزوجل۔ کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع یہ انتہائی ایمان افروز ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمت اللہ القوی نے ایک دلچسپ سبق آموز حکایت یہ نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہا کرتا تھا جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتا. گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا. اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں. کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس نے اس شخص کی بکری کو ڈس لیا. اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کی موت واقع ہو گئی. یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے, مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہمیں سانپ سے ملنے والا نفع یعنی وہ سونے کا انڈا یہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ عرصے کے بعد سانپ نے اس شخص کے پالتو گدھے کو بھی ڈس لیا, وہ بھی فوراً مر گیا. اب وہ شخص بھی گھبرا گیا, مگر لالچ کے مارے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, قابو پایا اور کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان دے رہا ہے, مگر جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا, اس کے بعد نہیں. 2 سال کا عرصہ گزر گیا, سانپ نے کسی کو نہیں دسا. وہ امیر علیہ سنت فرماتے نا کہ لوگوں کا حافظہ اور ہاضمہ یہ دونوں کمزور ہیں, کہ زیادہ کھا لیں تو ہاضمہ بھی یہ کمزور اور حافظہ بھی, کوئی بات ہوتی ہے پھر لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. 2 سال ہو گئے تو بھول گیا بات کو, اہل خانہ بھی بھول گئے جو نقصان ہوا, گدا مرا بکری مری. اچانک ایک دن اس سانپ نے اس شخص کے غلام کو ڈس لیا. اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا, مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے اس غلام کا جسم پھٹ چکا تھا. اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے, اس نے جس جس کو ڈسا وہ فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا, اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے. کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ سانپ کا کیا کیا جائے. دولت کی ہرس نے ایک مرتبہ پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں, لہذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ دنوں بعد سانپ نے اس شخص کے بیٹے کو ڈس لیا. فوراً تریاک یعنی زہر کا اثر ختم کرنے والی دوا کا انتظام کیا گیا, لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کے لڑکے کی موت واقع ہو گئی. جوان بیٹے کی موت یہ میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور دونوں غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں, بہتر یہی ہے کہ فوراً اس موذی کو قتل کر دیا جائے. سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا. اس طرح انہیں سونے کا انڈا بھی نہ مل سکا. جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی. چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی وغیرہ دی. یہ سانپ کو اور ایسی چیزوں کو بلانے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ اسے صلح کا پیغام دیا. حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گیا اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا. مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا. وہ کہاں ان کے جانور, وہ تو اپنے غلام اور بیٹے کی موت بھی بھول گئے. پھر ایک دن سانپ نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا. عورت چلائی, شوہر نے فوراً تریاک کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہا, مگر تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر اس نے بھی جان دے دی. اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا. اس نے سانپ والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا ہی دی. سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اس سانپ کو مار ڈالو۔ چنانچہ گھر آ کر وہ سانپ کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا، اچانک اسے سانپ کے بل کے پاس اب ایک موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت اور خوش ہو گئی، ابھی وہ سونے سے بھی اپ گریڈیڈ چیز ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بلا دیا، کہنے لگا وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس سانپ کی بھی طبیعت بدل گئی ہے، کہ اب وہ سونے کے انڈے کی جگہ جب وہ موتی دینے لگا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہذا اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے سانپ کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک موتی ملنے لگا، اس پر وہ لالچی شخص بہت خوش ہو گیا اور سانپ کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا، سارے موتی ایک برتن میں ڈال کر اسے دفنا دیا اور اس جگہ پر سر رکھ کر سو گیا۔ مگر افسوس، آج کی رات سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ اس کی چیخیں بلند ہوئی، اس کے پڑوسی، رشتے دار، دوست احباب بھگم بھاگ وہاں پہنچے، اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے اس سانپ کو مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤں پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا برتن نکال کر ان کے حوالے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ سب کہنے لگے کہ آج کے دن یہ مال تیرے کسی کام کا نہ رہا، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی ہرس نے ہستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً حریص کی، لالچی شخص کی نگاہ یہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ، ٹیمپرری پروفٹ، ٹیمپرری بینیفٹ یہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ بیان کردہ حکایت میں گھر کے سربراہ کو کئی مرتبہ سنبھلنے کے موقع ملے، یوں کہ جب پہلے پہل گدھے اور غلام کو سانپ نے شکار کیا تو یہی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکا تھا، وہ شخص ہوشیار ہو جاتا اور آئندہ ہرس سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کرتے ہوئے ایسے دردناک واقعات کی روک تھام کا انتظام کرتا۔ مگر افسوس، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس نے اسے نظر انداز کر دیا، نگلیکٹ کر دیا۔ اب اس بدنصیب پر تو سونے کا انڈا ملنے کی ہرس کا ایسا خمار چڑھا ہوا تھا، لہذا سانپ نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ حریص کی غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بیٹے، اس کی بیوی اور خود اسے بھی یوں سمجھیے کہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ دوستوں اور بھائیوں کی نصیحت پر بھی اس نے کان نہ دھرے اور آخرکار وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں حرص کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، یعنی لالچ دل میں پیدا ہونی ہونی ہے، چونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اب یہاں کچھ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق، لالچ کا تعلق یہ صرف مال و دولت کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرص یہ کسی بھی چیز کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے، خواہ وہ چیز مال ہو یا کوئی اور ہو. جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمت اللہ غنی لکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ خوراک میں، لباس میں، مکان میں، سامان میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، الغرض ہر نعمت میں یہ ہوا کرتا ہے، حرص کا جذبہ. چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہا جائے گا، کھانے کی زیادہ خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا. اسے یہ ہوتا ہے یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، میرے ٹیبل پر سب چیزیں رہے، جس کا نظارہ عمومی طور پر دعوتوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ کھائیں گے بھلے تھوڑا مگر پلیٹ اتنی بھر لیں گے کہ شاید دو یا تین آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں. ایسے شخص کو کھانے کا حریص کہا جائے گا. اسی طرح نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو، مدنی انعامات کے عامل کو، مدنی قافلے کے مسافروں کو، ان کو نیکیوں کا حریص کہا جائے گا. جبکہ شراب کے عادی کو، زنا کے عادی کو، سود لینے والے کو، اس کو گناہوں کا حریص کہیں گے. اسے حرص ہے کہ مزید گناہ بڑھیں، گناہ بڑھیں، گناہ بڑھیں. حرص کسے کہتے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان ارشاد فرماتے ہیں، درازی عمر یعنی لمبی عمر کی آرزو عمل یعنی خواہش ہے. اس کی خواہش کرنا درازی عمر کی، یہ خواہش ہے، ایک عمل ہے. یاد رکھیے وہ عمل عین والا نہیں ہے، یہ عمل حمزہ والا ہے. عمل کو کہتے ہیں خواہش. اور کسی چیز سے سیر نہ ہونا، ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرنا، یہ حرص کہلاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر دنیا کے لیے ہیں تو بری ہیں، اور اگر آخرت کے لیے ہیں تو اچھی ہیں. کہ اگر درازی عمر اس لیے مانگتا ہے کہ میری عمر بڑھے گی تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں گا، باجماعت پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اتنے ہی رمضان پاؤں گا تو عبادت زیادہ کروں گا، یہ اچھا ہے، یہ خواہش رکھنا یہ اچھا ہے. تو معلوم ہوا کہ حرص کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق، اس کا دار و مدار اس چیز کی طرف ہے کہ جسے وہ مطلوب ہے، جو اسے مطلوب ہے، چاہے وہ اچھائی کے لیے کر رہا ہے یا چاہے وہ برائی کے لیے کر رہا ہے. حریص انسان یہ انتہائی قابل رحم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر ہر لمحے اپنی حرص کو عملی جامہ پہنانے کا بھوت سوار رہتا ہے، اور پھر آگے چل کر یہی موذی مرض اسے غلاموں کی زنجیروں میں جکڑ دیتا اور خوب رسوا کرتا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علی رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، حرص یہ ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی طلب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے. جب وہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کے ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، وہ اس سے اپنی عزت چاہیں گے، حتیٰ کہ حریص رسوا ہو جائے گا، اور اسی محبت دنیا کے باعث جب بھی ان کے سامنے سے گزرے گا انہیں سلام کرے گا، جب وہ بیمار ہوں گے تو ان کی عیادت کرے گا، مگر اس کے یہ تمام افعال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے. آئیے اس سے قبل کہ میں آپ کو تین حدیثیں سناؤں، ایک واقعے کے ذریعے آپ کو چیز مزید سمجھا دیتا ہوں کہ غریب آدمی کے تین بیٹے تھے، جو کچھ اسے دال روٹی میسر آتی خود بھی کھاتا، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا. ایک بیٹا باپ کی یہ دال روٹی سے ناخوش تھا، چنانچہ اس نے ایک دولت مند نوجوان سے دوستی کر لی تھی، اور اچھا کھانا ملنے کے لالچ میں، یہ کھانے کا حریص تھا، اس کے گھر پر وہ آنے جانے لگا. اب دوستی ہو گئی، کوئی بات بن گئی، اور اس میں ایک دن ان دونوں کے درمیان انبن ہو گئی. دولت مند نے اپنی امیری کے غرور میں اس بیچارے غریب کے بیٹے کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے دانت توڑ ڈالے. تب وہ غریب دل میں توبہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس سے اچھی تو میرے باپ کی دال روٹی تھی، کہ نہ میں اس کھانے کے لیے آتا، نہ میں اپنے دانت گواتا، نہ مار کھاتا، نہ میں اپنی عزت گواتا. یہ پورا کا پورا یوں سمجھے کہ جو پچھلا پیرا ہے اس میں سمجھایا گیا ہے کہ کون سی حرص کس طرف انسان کو لے جاتی ہے. اچھی حرص ہے اچھی جگہ لے جائے گی، اچھے کام کروائے گی، بری حرص ہے تو اس کا انجام یہ سمجھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سماعت کیا. آئیے تین حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں یا تم میں سے کوئی کہنے والا کہتا ہے، یہ دونوں چیزیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ لالچی انسان ظالم سے زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل کے نزدیک لالچ سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ اللہ عز و جل اس بات پر اپنی عزت عظمت اور جلال کی قسم بیان فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی لالچی یا بخیل شخص داخل نہیں ہوگا. دوسری حدیث پاک سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پچھلی قوموں کو لالچ نے ہلاکت میں ڈالا، لالچ نے انہیں جھوٹ پر ابھارا تو وہ جھوٹ بولنے لگے، ظلم پر ابھارا تو وہ ظلم کرنے لگے، اور قطع رحمی کا خیال دلایا تو وہ قطع رحمی کرنے لگے. تیسری حدیث سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ نہایت نفیس تشبیہ ہے، بڑی زبردست مثال ہے. مقصد یہ ہے کہ مومن کا دین گویا بکری ہے اور اس کی حرص مال اور حرص عزت گویا یہ دو بھوکے بھیڑیے ہیں، مگر یہ دونوں بھیڑیے مومن کے دین کو اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں جیسے ظاہری بھوکے بھیڑیے یہ بکریوں کو تباہ کرتے ہیں. کہ انسان مال کی حرص میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہاں سے مال آ رہا ہے آنے دو، وہاں سے آ رہا ہے آنے دو، جہاں سے آ رہا ہے بس کھاتے رہو، اپنے عزیز اوقات کو مال حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے، نماز کے لیے بھی کہاں جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی اسے کہاں توفیق ہوتی ہے. اسی طرح عزت حاصل کرنے کے لیے جتنے جتن کر سکتا ہے کرتا ہے، جو بالکل خلاف اسلام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ اور ان کی شرح کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حرص کے باعث انسان کے دین و ایمان کو طرح طرح کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، اور یہ اس قدر تباہ کن باطنی بیماری ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر انسان جھوٹ ظلم قطع رحمی جیسے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اپنا بینک بیلنس بڑھانے، خزانوں کے انبار جمع کرنے، عمدہ اور مہنگی گاڑیوں میں گھومنے، دوسروں کی جائیدادیں ہتھیانے اور ٹھاٹ باٹ سے رہنے کی حرص پالنے کے بجائے اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہی پر قناعت کی جائے، انہی پر خوش رہا جائے، اسی پر راضی رہا جائے. اب آپ کہیں گے بھائی قناعت کیا ہے، آئیے آپ کو سناتا ہوں، مگر ایک آیت سناتا ہوں. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو خوش نصیب لوگ حرص و لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارا نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، لالچ بہت ہی بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو رزق و نعمت ملا یا اسے جو عزت و مرتبہ ملا ہے اس پر راضی ہو کر اسے قناعت کر لینی چاہیے. دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کے پھیر میں پریشان حال رہنا، فلانے کا کتنا بڑا گھر ہے، فلانے کے پاس تو دو دو گاڑیاں ہو گئیں، ارے ہم تو ایک موٹر سائیکل ٹوٹی پھوٹی ہے، انہوں نے تو دیکھو موٹر سائیکل کے ساتھ گاڑی بھی خرید لی، ارے اس کے گھر پہ تو اتنے کا واشنگ مشین ہے، فلانے کے گھر پر تو کیا کیا ہے. یاد رکھیے ان چیزوں میں نہ رہیے، اور ان چیزوں میں پریشان حال رہنا اور غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے ہوئے رہنا یہی جذبہ ہرس و لالچ کہلاتا ہے. ہرس و تما در حقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے. آپ کہیں گے یہ ختم ہو جائے, یہ نہیں ہو سکے گا, یہ رہے گی, مگر اس کا یوں سمجھے کہ اس کا میٹر نہیں, یہ گھما کر صحیح جگہ پر لانا ہے. ہرس کا میٹر مال سے نکال کر جو ہے نا وہ علم کی طرف لانا ہے. اگر یہی حریص علم کا ہو تو اسے کتنا بڑا فائدہ ہو جائے, کتنی اسے برکت نصیب ہو کہ علم حاصل کرتا رہتا ہے, حاصل کرتا رہتا ہے, حاصل کرتا رہتا ہے. فرمایا نا کہ دو لوگ یہ کبھی سیر نہیں ہو سکتے, کبھی سیر نہیں ہو سکتے. ایک فرمایا مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص, کہ جسے علم کی طلب کی خواہش مل گئی. اچھا یہ شرعی مسئلہ ہے, اچھا تو اب اس کا شرعی مسئلہ کیا ہوگا, چلو یہ بھی پتا کیا جائے. اس کا شرعی مسئلہ کیا ہوگا, چلو یہ بھی پتا کیا جائے. اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے, یہ بھی پتا کیا جائے. اور یہ پتا کرے, اس کے دل میں یہ طلب, یہ اجاگر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم کی حرص عطا فرما دے. کیونکہ مال کے تو متعلق یہ آیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں اور اسے تیسری وہ دو وادیاں ہوں تو تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تیسری وادی بھی مل جائے. ارے دو ہے, اسے بھی خرچ نہیں کر پاؤ گے زندگی بھر, سانپ پوچھتے کھائیں گی نہیں, وہ تیسری بھی مل جائے. اس نے فرمایا, حدیث پاک میں آگے فرمایا گیا, ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ تعالیٰ محفوظ ہو. تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تو تھا حرص کے متعلق. اب اس کا وائس ورسا, اس کے مخالف آ جائیے, یعنی اس کے اپوزٹ آ جائیے. اس کے اپوزٹ جو چیز رکھی گئی وہ ہے قناعت. قناعت کسے کہتے ہیں, آئیے اس کے سب سے پہلے تو تعریف سمجھیے. چنانچہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, انسان کو جو کچھ خدا عز و جل کی طرف سے مل جائے وہ اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے ہرس و لالچ کو چھوڑ دے, اسے قناعت کہتے ہیں. اسے قناعت کہتے ہیں. جبکہ علامہ میر سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تعریفات کے اندر قناعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ہی سکون عند عدم المعلوفات, یعنی روز مرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا, یہ قناعت کہلاتا ہے. فلانی چیز کی ضرورت ہے نہیں, راضی ہیں کہ چلو کام چلا لیتے ہیں. قناعت. گاڑی نہیں ہے جانا ہے مگر چلو چلا لیں, قناعت. کوئی بھی چیز اس طرح چاہے دنیا بھی چیز لے لیں, قناعت کر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ اصل مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس جو ہے نا وہ کثیر مال و دولت ہو. اصل مالداری تو یہ ہے کہ مال کم ہو مگر اس پہ قناعت حاصل ہو. کیونکہ مال و دولت والا شخص ایسا مالدار ہے کہ اسے کتنا ہی کثیر مال مل جائے مگر اس کے مال کی خواہش یہ برقرار رہتی ہے کہ مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, ملے 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 ملے. جبکہ قناعت والا شخص یہ ایسا مالدار ہے کہ اس کے پاس چاہے مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو مگر وہ مزید کی تمنا نہیں کرتا, مزید کی تمنا نہیں کرتا. نیز قناعت کی دولت میں کمی بھی نہیں آتی. بہرحال قناعت عمدہ عادت ہے اور جسے نصیب ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے. آئیے قناعت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے چند روایات آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میری دی ہوئی چیز پر سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, تونگری مالداری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر یعنی مالدار ہونا ہے, دل کا مالدار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, القناعت کنز لا یفنا, یعنی قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. اور آئیے میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا بتاتا ہوں، توجہ یہاں رکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں دعا کی، یعنی اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو صرف ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما، ضرورت کے مطابق رزق عطا. کتنی جامع دعا، ضرورت زیادہ کی ہو تو وہ مل جائے گی، کم کی ہو تو وہ مل جائے گی. اللہ ہو. ایک ولی کامل کا انداز قناعت آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا خلیل بصری علی رحمت اللہ القوی کی خدمت میں احواز سے امیر یعنی حاکم سلیمان بن علی کا خصوصی نمائندہ حاضر ہوا. عرض گزار ہوا، شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو شاہی دربار میں طلب فرمایا ہے. حضرت سیدنا خلیل بصری رحمت اللہ تعالی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے فرمایا، میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی موجود ہے مجھے دربار شاہی کی چاکری کی کوئی حاجت نہیں. جب تک یہ موجود ہے تو مجھے دربار کی حاجت نہیں. اللہ ہو. اسی طرح مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری المدنی علی رحمت اللہ الغنی، ان کا بھی جذبہ قناعت حیرت انگیز تھا. جامعۃ المدینہ ہو یا دار الافتاء، دعوت اسلامی سے کبھی تنخواہ بڑھانے کا آپ نے مطالبہ نہیں کیا. مرکز مجلس شورا کے نگران کا بیان ہے کہ ان کی وفات سے کچھ عرصے قبل ان کا مشاعرہ یعنی وظیفہ بڑھا دیا گیا. آپ فرماتے ہیں وہ میرے گھر تشریف لے آئے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، فرمانے لگے کہ مجھ پر کرم کیا جائے، میرا مشاعرہ نہ بڑھایا جائے، میری تنخواہ کافی بڑھ گئی ہے، مجھے زائد رقم کی حاجت نہیں ہے، مجھے زائد رقم کی حاجت نہیں ہے. اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل مفتی صاحب نے اپنی سکوٹر اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ سب بیچ دیے اور فرمایا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس طرح ایک مرتبہ جب آپ کرائے پر مکان لینا چاہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اپنا گھر لینے کرائے پر کیوں؟ فرمایا زندگی مختصر ہے، کرائے کا مکان ہی کافی ہے. اللہ سبحان اللہ. اب قربان جائیے، جس کے مرید کی یہ سوچ ہو اس کے پیر کی قناعت کا عالم کیا ہوگا. اللہ کرے ہمیں بھی ایسا جذبہ یہ نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قناعت کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی، حرص کے متعلق عرض کی. الحمدللہ یہ ساری کی ساری باتیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب حرص میں موجود ہیں. آپ یہ کتاب کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کا ایمان اللہ نے چاہا تو تازہ ہو جائے گا. تو آج ہم نے جو بیان سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں آج کے بیان سے پتا چلا کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے. لالچی شخص کو اپنے نفع و نقصان کی پہچان نہیں رہتی، وہ دن رات مال و دولت جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. مال کی لالچ اسے مالداروں کے آگے جھکنے، ان کا غلام بننے اور حصول مال کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. حتیٰ کہ حرص و لالچ کی خصلت بد لالچی آدمی کو بے حس، بے رحم اور ظالم و جفاکار بنا دیتی ہے. حصول مال کے لیے وہ اپنے پرائے کسی کا خیال نہیں کرتا. دینی اعتبار سے حرص کے نقصان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس قدر نقصان کا باعث نہیں بنتے جس قدر لالچ انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا حرص سے دنیا و مال سے بچتے ہوئے قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی مال تو ختم ہو جاتا ہے لیکن قناعت کی دولت کی اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. حدیث پاک کی روح سے کامیاب شخص وہ ہے جو اسلام لایا، اللہ عز و جل نے اسے بقدر ضرورت رزق عطا فرمایا اور اس پر صبر و قناعت کی توفیق بخشی. خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنے اہل بیت اطہار کے لیے بقدر ضرورت رزق ہی کی دعا مانگی. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی غیر ضروری مال سے بچتے اور جو کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے مل جاتا اسی پر صبر و شکر کرتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرص مال و زر سے بچنے، نیکیوں کی حرص پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ اکبر. اس وقت دعوت اسلامی 97 شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے. ان میں سے ایک شعبہ دارالافتاء اہل سنت بھی ہے. الحمدللہ زندگی میں آئے دن سینکڑوں نت نئے مسائل کا سامنا رہتا ہے جن کے حل کے لیے بیدار مغز اور اعلی علمی صلاحیت رکھنے والے مفتیان کرام کثرہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنا بے حد ضروری تھا. لہذا وقت کی ضرورت کے پیش نظر شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ نے دعوت اسلامی کے تحت دار الافتاء اہل سنت قائم کرنے کی شدید خواہش کا اظہار فرمایا، جس کے نتیجے میں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ عزوجل ہم 12 دار الافتاء کھولیں گے. 12 دار الافتاء الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ خواب پورا ہوا اور 15 شعبان المعظم سن 1421 سن ہجری کو جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دار الافتاء اہل سنت کا آغاز ہوا. تادم بیان الحمدللہ کم و بیش 42 علماء کرام جن میں مصدق و مفتی بھی ہیں، نائب مفتی اور متخصص بھی ہیں، یہ مختلف شہروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی شرعی رہنمائی میں مصروف ہیں. جیسے شرعی رہنمائی کے لیے نہ صرف بالمشافہ ملاقات کی جا سکتی ہے، تحریری فتویٰ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ دار الافتاء آن لائن بھی قائم ہے جس میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر علماء کرام یہ الحمدللہ پوچھے جانے والے مسائل کا ہاتھوں ہاتھ شرعی حل یہ بتاتے ہیں. اللہ عز و جل ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں بھی حرص کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیاوی معاملات میں قناعت اور اخروی معاملات میں حرص سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.